أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف مكي سورة هي 18ویں سورت ہے ترتیب توفیقی میں اور 69 نمبر ہے اس کا ترتیب نزول میں. مکی زندگی کے ٹورڈز دا اینڈ یہ نازل ہوئی ہے ہجرت سے پہلے, اور اس میں بہت سے سبق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اب ایک بریک دینے والا ہے, ہجرت ہونے والی ہے, اور آپ سمجھیں کہ ایمان کی کنسولیڈیشن, یعنی جب ایک دفعہ ایمان آ گیا ہے اللہ کے اوپر, ایمان رسولوں پہ, کتابوں پہ, فرشتوں پہ اور روز آخرت پر یقین, جب اس چیز کا حکم آ گیا ہے اور ایک امت تیار ہونی شروع ہو گئی ہے اور ایک جماعت اب تیار ہو چکی ہے اور اس جماعت کو اب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم آنے والا ہے, تو اس جماعت کی تربیت کے لیے اور اس جماعت کو تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی ہے اس کا ایک بڑا حصہ سورہ الکہف ہے. بہت زیادہ قیمتی سورت ہے, ہر جمعہ کو اسے پڑھنے کا حکم ہے, اور اس کی حکمت آپ کو یہ سورت سن کے سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تم ہر دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے, اور اللہ سورہ الکہف کو ہر جمعہ پڑھنے والے کے لیے ایک نور بنا دے گا جو اگلے جمعے تک اس کے لیے روشنی کا باعث ہوگا. تو آخر اس میں ایسی کیا بات ہے؟ پھر اس کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس میں, یہ سمجھیں گے قرآن کا مڈل ہے, اس میں ایک لفظ ہے جس, یعنی آدھا قرآن اس لفظ سے پہلے ہے اور آدھا اس کے بعد ہے. اللہ بھلا کرے ہمارے امت کے عالموں کا جنہوں نے ایکچولی الفاظ گنے تھے, آیات گنی تھیں قرآن کی, اور یہ کہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے یہ بالکل قرآن کے بیچ میں ہے, یہ سینٹر ہے, اس سے آدھا قرآن اس سے پہلے ہے اور آدھا اس کے بعد ہے, تو وہ لفظ بھی اس میں ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ الحمدللہ آج آپ آدھا قرآن پڑھ چکے ہوں گے جب آپ اس لفظ پہ پہنچیں گے. اور میرا مشورہ یہ ہے, جیسے میں نے سورہ یوسف میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس سورت کو ایک ہی نشست میں, بلکہ مطلب کوشش کریں کہ ایک دن میں آپ اس کو سن لیں. مسلسل سنیں تو بہت اچھی بات ہے, یہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ میں پوری آپ کو بھیج سکوں گی ایک ساتھ, کیونکہ بہت زبردست ربط ہے اس میں, بہت زبردست طریقے سے اس کی جو, اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ اتنا خوبصورت ہے, مجھے تو, میں تو یعنی کہ ایک بڑی کمزور انسان ہوں, میں میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی تصویر بنا کے بھیجوں کہ کس قدر خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھی ہے اور ایک خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے جس کا نام سورہ الکہف ہے. اچھا, اس کا جو سٹرکچر ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. شروع میں اگر بتا دیا تو وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, وہ مشکل ہوگا, لیکن آپ نے غور سے سننا ہے جب میں یہ کہوں گی نا کہ اس کا ربط, یعنی یہ آیت جو ہے یا یہ حصہ جو ہے سورت کا, اس کا ربط یہ ہے, تو وہ آپ نے وہ حصہ غور سے سننا ہے, تو آپ کے ذہن میں بھی انشاءاللہ اس سورت کا ایک نقشہ بنے گا, ایک سٹرکچر بنے گا آپ کے ذہن میں, جو بڑا ہی انسان کو, یعنی انسان کے دل کو ایک تقویت دیتا ہے کہ کیا زبردست ڈیزائننگ ہے اور کیا زبردست پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی. صرف اس صورت میں نہیں, ہر چیز میں, ہر امر میں. یہ صورت تو ہمیں شاید یہ بتانے کے لیے ہی آئی ہے کہ دیکھو تمہارا اللہ جو ہے بیسٹ آف پلانرز ہے, واللہ خیر الماکرین. ٹھیک ہے نا, تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, وہ ذات, انزلہ, نازل کی, علی عبدہ الکتابہ, اپنے بندے پر ایک کتاب, اور عبد ہی, رسول ہی نہیں کہا, نبی ہی نہیں کہا, علی عبد ہی, اپنے ایک بندے پر اس نے یہ کتاب نازل کی. ٹھیک ہے, اپنے ایک غلام پر یہ کتاب نازل کی. ولم یجعل له, اور نہ چھوڑا اس میں, نہیں رکھا اس میں, عوجا, کوئی بھی کجی, کوئی بھی ٹیڑھ پن. تو سورت کے شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے, یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں. اگر تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی یا تمہیں کوئی بات اس میں ٹیڑھی لگ رہی ہے تو وہ تمہاری سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے. اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. قیمن, ٹھیک اور سیدھا, یہ یعنی کہ ٹھیک اور سیدھی بات ہے. لینزرا, تاکہ ایک وارننگ دے، تاکہ متنبہ کرے، ایک ڈر سنائے، باسن شدیدن، ایک سخت عذاب کی مل لدن ہو اپنی طرف سے، یعنی جو سخت عذاب آنے والا ہے، سزا آنے والی ہے، وہ اسی کی طرف سے ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے مومنوں کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات، جو عمل کرتے ہیں صالح. عمل صالح کل ہی کور کیا گیا ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. تو جو عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم، یہ کہ ان کے لیے، اجرن، ایک اجر ہے، حسنا، بہت اچھا، ما کسینا، وہ رہیں گے، فی ہے، اس میں، ابدا، ابد آباد. تو جو بہترین اجر، کیونکہ دنیا میں بھی انسان کو اجر ملتا ہے، نیک کام کرتا ہے تو اچھا اجر ملتا ہے، اس اجر میں اور دنیاوی اجر میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اجر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وَيُنزِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے لوگوں کو، ایک متنبہ کرے لوگوں کو، قالو، جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ، کہ بنا لیا ہے اللہ نے، ولدا، ایک بیٹا. تو یعنی سب سے پہلی بات، کیونکہ قرآن کی کا جو نزول ہے، اللہ نے یہ کہا میں نے اپنے بندے پر کیا ہے، تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جو یہ کہہ کے شرک کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، یا کوئی اللہ کے اسپیشل پیارے ہیں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس کا کچھ بھی علم، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کو، کبرت، بہت بڑی ہے، کلمتن، یہ بات، تخرجو، جو نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، ان یقولون، نہیں وہ کہتے ہیں، الا، مگر، کذبا، جھوٹ. تو اللہ تعالیٰ، سورت کی ابتدا اس بات سے ہوئی ہے کہ یہ تو ایک، یہ ذکر جو ہے، یہ قرآن، یہ ایک بندے پر نازل ہوا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ سخت سزا کی وارننگ دے دی جائے، اور عمل صالح سمجھا دیا جائے کہ اس کا اجر جو ہے بہت اچھا ہے، آخرت جو ہے اس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے، اس نے ختم نہیں ہونا. اس کے بعد شرک کی بات ہوئی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ کے شرک کرتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے، ان کو کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کو، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب تسلی کی آیت ہے، فَلَعَلَّكَ، پس شاید ایسا ہے کہ تو، باخعن، باخعن ہلاک کرنے والا ہے، ضائع کرنے والا ہے، نفسہ کا، اپنی جان کو، علا آثارہم، ان کے پیچھے. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جن کو خود بھی کچھ علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کو تھا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہیں لائے، بِحَاذَ الْحَدِيثِ، اس بات کا، ایمان لانے کی بات کا، اسفہ، تاسف سے، غم کے مارے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن کی طرف دعوت دینے والو، اے شرک کا رد کرنے والو، شاید آپ تو اپنی جان کو ہی ہلاک کر دیں، کیونکہ ایک دفعہ جس انسان کو توحید سمجھ آ جاتی ہے، وہ پھر شرک نہیں برداشت کر سکتا، اور وہ لوگوں کا نادانستہ شرک دیکھ کر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بات اتنی آسان ہے، اور یہ اتنی آسانی سے اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں، اگر صرف یہ اپنے عقیدے کا شرک جو ہے اسے ترک کر دیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس بات کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک ہی کرنے والے ہیں. انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ، اس کی زینت کے لیے. ایک وجہ اللہ سمجھا رہا ہے، دیکھیں ربط یہ ہے کہ ایک آیت میں اللہ نے کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے، آپ کو تو اتنا غم ہوگا اس کا. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ اس کی زینت کے لیے بنایا ہے، اس کی سجاوٹ ہم نے کی ہے، ہم نے اس زمین کو خوبصورت بنایا ہے، اس میں ہم نے زینت رکھی ہے، اسے مزین کیا ہے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ، لے واسطے، تاکہ، نہ ہم، اور بالا، یا امتحان لیں، آزمائش کریں، ہم، ان کی، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. اس زمین کی خوبصورتی ہے ہی اس لیے، یہ ہے ہی ایک آزمائش. یہ جو بڑے رنگ برنگی چیزیں، خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق آپ کو نظر آتی ہے، اور اس سب چیز کے ہوتے ہوئے بھی اپنا عقیدہ اور اپنا عمل اللہ کے حکم کے مطابق رکھنا ہے، یہی اصلی آزمائش ہے. یہ زمین تو ڈسٹریکشن سے بھری ہوئی ہے، اللہ کے راستے سے دور لے جانے والی چیزوں پہ سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ آپ کو اس کے راستے سے دور کر دیں. وہ تو زمین کی سجاوٹ ہے جیسے تمہاری اپنی سجاوٹ ہے. تو وہ تو اس لیے تو نہیں ہے کہ تم خالق کی نافرمانی کرو. اس کا مقصد کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ, تاکہ ہم تمہیں آزمائیں, تاکہ ہم انہیں آزمائیں. اَيُّهُمْ, کون ہے ان میں سے احسن عملا, بہترین عمل کرنے والا. اور یہ جو جتنی سجاوٹ ہم نے بنائی ہے نا, وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ, اور البتہ اور بے شک ہم, لَجَاعِلُونَ البتہ بنانے والے ہیں, مَا عَلَيْهَا, جو کچھ اس کے اوپر ہے, سوائیدن, ایک صاف میدان, جرزا, جو کہ بنجر ہے. یعنی اس کو تو ہم ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں جس میں انسانوں کا حساب ہوگا. یہ جو تمہیں اس کے اوپر بڑی پھولی پھولی چیزیں, سبزے اور حسن اور خوبصورتیاں اور جگمگاہٹ اور چمک دمک نظر آتی ہے, وہ تو اس کی زینت ہے تمہاری آزمائش کے لیے. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا, کھلے شرک کا رد کیا, کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہاں, تم شاید عقیدہ تو تمہارا یہ ہے کہ نہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, لیکن تم دنیا کی رنگا رنگی اور سجاوٹ میں پھنس کے اللہ تعالیٰ کی, رحمان کی نافرمانی کرتے ہو, اور وہ بھی شرک جیسا ہی ہے, کیونکہ وہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے. ام حسبتا, کیا تم یہ سمجھتے ہو, تم نے یہ گمان کیا ہے, ان اصحاب الکہف, یہ کہ اصحاب کہف, غار والے, والرقیم, رقیم رقم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جن کے بارے میں لکھا گیا یا جن کے اوپر ایک تختی لگائی گئی. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ سورت کا جو سبجیکٹ ہے وہ بالکل شروع میں اللہ نے انٹروڈیوس کرا دیا. کتاب جو ہے یہ بندے پہ آئی ہے, اللہ کے عبد پہ آئی ہے, پھر اس کا مقصد کیا ہے, پھر عقیدے کو درست کیا کہ ایک تو ظاہری شرک ہے, شرک اکبر ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, اللہ کے پیارے ہیں, یہ قبریں جو ہیں یہ اللہ کے پیاروں کی ہیں, یہ آستانے جو ہیں یہ اللہ کے پیاروں کے ہیں, یہ ہمارے واسطے ہیں, ہمارے ان کے واسطوں سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی, یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے جی, پھر یہ سمجھایا کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ شرک بھی نہیں کرتے ہو تم, نمازیں بھی پڑھتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, لیکن اس دنیا کی رنگا رنگی اور سجاوٹ میں گم کر اور اس سجاوٹ کو اور زینت کو حاصل کرنے کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, ناجائز کرتے ہو, سفارشیں کرتے ہو, رشوتیں دیتے ہو, لوگوں کا حق مارتے ہو, لوگوں کے اثاثے ان سے چھینتے ہو, کیونکہ اس دنیا کی رنگا رنگی اور سجاوٹ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے. تو تم بھی گویا شرک سے کم گناہ نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک نہیں کرنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے قرآن کی طرف بلانے والوں, ان کی طرف اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا. جو کچھ زمین پر ہے وہ تو ایک آزمائش ہے, اور اس کو تو ہم بالکل ایک کھلا میدان, ہموار میدان بنانے والے ہیں. آیت نمبر 8 تک پہنچ کے اللہ تعالیٰ گویا سورت کی بنیاد رکھ چکا ہے. اس سورت کی بنیاد توحید ہے, اور مختلف واقعات سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں آنے والی جو اقوام ہیں, جو انسان ہیں, انہوں نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق یا توحید کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنا ہی ان کا برا انجام ہوا ہے, اور یا انہوں نے توحید کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے, اور کیسے خوبصورت انجام انہیں پھر اللہ نے دیے ہیں, اور اللہ کے ہاں کیا نہ رکنے والا نعمتوں کا سلسلہ ہے جو ان کو ملا ہے. یہاں سے سورت کہ آپ سمجھیں کہ اب بلڈنگ شروع ہو گئی ہے, بنیاد سورت کی رکھی جا چکی ہے. آخرت کا بیان ہو چکا ہے, شرک کا بیان ہو چکا ہے, دونوں قسم کا شرک بیان ہوا ہے. پھر اللہ کہتا ہے, ام حسبتا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اصحاب کہف تھے, اب یہ غار والے ایک دم سے انٹروڈیوس ہوئے ہیں بغیر کسی تمہید کے. غار والوں کا قصہ ہے, اور ان کے اوپر تختی لگی تھی, ان کے بارے میں لکھا گیا تھا, کانو من آیاتنا عجبا, وہ ہماری کوئی عجیب نشانی تھے. تو واقعہ یہ ہے, سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند یہودی عالموں نے آ کر ان واقعات کے بارے میں پوچھا تھا جو اس سورت میں بیان ہوئے ہیں, اور ایک ایک کر کے وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کا جواب تو دیا ہے یہاں پہ, لیکن جس طرح یہ واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور جیسے یہ ایک سینٹرل کانسیپٹ سے جڑے ہوئے ہیں جو توحید ہے, اللہ کی وحدانیت, اس کے ساتھ جیسے یہ جڑے ہوئے ہیں, وہ آپ کو سن کے انشاءاللہ سمجھ آئے گا. آیت نمبر 10, از اول فتیہ, تو بڑی قیمتی دعا ہے اس آیت میں, الکہف آیت نمبر 10, یہ یاد کر لیں, بڑی زبردست دعا ہے. از اول فتیہ, تو از آوا, جب پناہ لی فتیہ نوجوانوں نے، فتایا کا یعنی تیرے نوجوان، تو فتیہ نوجوان، الکہف غار کی طرف، غار میں ایک پناہ لی، فقالو پس انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے دے، من لدن کا تیرے پاس سے، رحمتن رحمت، یعنی یہ توحید پرست، انتہائی توحید پرست نوجوان ہے جو کسی ذریعے کا اور کسی واسطے کا استعمال نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دے، وحی لنا اور مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا ہمارے کام میں، رشدہ درستگی، ہمیں رشد دے دے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا رشد کیا ہوتا ہے، ایک ہے ڈائریکشن جو ہدایت ہے، اس کے بعد جب ڈائریکشن مل جاتی ہے تو پھر نیویگیشن ہوتی ہے، یعنی اس ہدایت کو بہترین طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے وہ رشد ہے. تو یہ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت تو ہمیں مل گئی ہے یا اللہ، ہم توحید پر ہیں، ربنا آتنا من لدن کا رحمہ، ہم توحید پر ہیں، ہمیں تیری رحمت کا بھی یقین ہے، اب ہمیں ہمارے کام میں تو نے رشد عطا کرنا ہے، تو نے ہمیں نیویگیٹ کرنے کا علم سکھانا ہے، تو نے ہمیں درست ہدایت کا استعمال سکھانا ہے. تو یہ کوئی نوجوان ہے، اور میں صرف قرآن کے مطابق تفسیر کر رہی ہوں، میں اس میں آپ کو اسرائیلی روایات جہاں پہ ہوں گی تو لیبل لگا دوں گی کہ یہ روایت ہے، کہ اتنی خوبصورت صورت ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس میں کوئی اسرائیلی روایت یا ادھر ادھر قصے کہانیوں کا کچھ داغ لگاؤں. ٹھیک ہے، تو یہ چند نوجوان ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اصحاب کہف ہیں، اور ان کے اوپر تختی لگی تھی، ان کے بارے میں لکھا گیا تھا. یہ ہماری ایک عجیب آیت ہے، یہ ایک غار کی طرف گئے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے، اور تیری بہترین رحمت کیا ہے کہ تو مہیا کر دے ہمارے لیے رشد. فضوربنا پس ہم نے مار دیا یا ہم نے پردہ ڈال دیا، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف اس غار میں، سنین عددا کئی سال تک. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رشد عطا کیا، حیرت ہوتی ہے نا، وہ تو رشد کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رشد دے دے، اللہ نے ان کو ان کے کان بند کر دیے اور اس غار میں کئی سال تک ان کو رکھ دیا. اس کا یعنی کیا، ایک عجیب سی بات ہے نا، ایک دم سے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے اگر کوئی غور سے کہانی سن رہا ہو کہ یا اللہ وہ تو رشد مانگ رہے ہیں اور آپ نے ان کے کان بند کر کے انہیں سلا دیا ہے. آگے دیکھیں کیا ہے، ثم بعثناہم پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم تاکہ ہم معلوم کریں، ای الحزبین کون حزبین دو گروہوں میں سے، احصا خوب یاد رکھتا ہے، لما لبسو کہ کتنی دیر تک رہے، امدا مدت، لبسو کتنی دیر رہے، امدا مدت، مدہ مدت اسی لفظ سے نکلا ہے. تو پہلے تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں رشد دے دے اور ہم تیری توحید پر ہیں، تو اللہ نے انہیں اس غار میں سلا دیا. پھر صبح باس نہ ہوں، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون یاد رکھتا ہے کہ کتنی مدت تک وہ پڑے رہے. یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انٹروڈکشن دیا ہے اصحاب کہف کے قصے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، یہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے. پھر روایت میں یہ بھی ہے کہ شاید یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ کتنے تھے، اس کا جواب بھی آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے بات شروع کی ہے نا، اس کو ہم اپنی ایجوکیشن کی اصطلاح میں پرابلم بیسڈ لرننگ کہتے ہیں، یا اس کو ہم سولوشن بیسڈ لرننگ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے ایک دو تین جملوں میں ایک ایسی بات کر رہا ہے جسے انسان کی کیوریوسٹی، اس کا تجسس بیدار ہوتا ہے کہ ہیں اصحاب کہف اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رشد دے دے، اور اللہ نے ان کے کان بند کر دیے اور کتنا عرصہ انہیں سلا دیا ہے. پھر انہیں اٹھایا ہے اللہ نے، اور پھر کوئی دو جماعتوں کی بات اللہ نے کی ہے. تو ایک تو اصحاب کہف تھے، دوسری جماعت کون تھی؟ یہ تین آیتیں پڑھ کے آپ کے ذہن میں یہ سارے سوال آنے چاہیے، ای الحزبین دو گروہ جو یاد رکھتا ہے کہ یہ کتنی مدت تک پڑے رہے ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ اب ڈیٹیل میں کہانی شروع کر رہا ہے. نحنو ہم ہی، نقص علیکا ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر، نبأہم ان کا حال، ان کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، انہم بے شک وہ، فتیتن وہ چند نوجوان تھے، آمنو بربہم جو ایمان لائے تھے اپنے رب پہ، وزدناہم اور ہم نے مزید دیا انہیں، ہدا ہدایت. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کوئی نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ان نوجوانوں کا امتیاز تھا کہ وہ ایمان لائے تھے اپنے رب پہ. یہ کسی ایسی بستی میں رہتے تھے جہاں پہ لوگوں میں ایمان نہیں تھا, شاید وہ مشرک تھے, شاید ان کا ایمان ٹھیک نہیں تھا. تو یہ چند نوجوان تھے جو جن کی امتیاز ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے اپنے رب پر, اور جب وہ ایمان لائے وزدناہم ہدا, ہم نے مزید دی انہیں ہدایت. دیکھیں بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اللہ کی ہدایت کی شرط کیا ہے, اس پر ایمان لانا. ایک استاد کی بات آپ کو اس وقت تک نہیں سمجھ آ سکتی جب تک آپ اس استاد کا اعتبار نہ کریں. کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس گھاٹی کے اوپر سے کود جاؤ, اس سواری سے نیچے چھلانگ لگا دو, پانی میں چھلانگ لگا دو, آپ اس کے اوپر اعتبار کریں گے تو آپ وہ حرکت کریں گے نا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو جھوٹا سمجھیں یا آپ اس کو غلط سمجھیں یا آپ اس کی نیت پہ شک کریں اور پھر آپ وہ کام کر گزریں, یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو ایمان جو ہے وہ ہدایت کی شرط ہے. جس میں ایمان ہوتا ہے اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں, ورنہ اس کو صرف نشانیاں نظر آتی ہیں. نشانیاں بہت زیادہ ہیں ہمارے ارد گرد, اللہ کی نشانی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے, اور ہر نشانی اللہ ہی کی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایمان لائے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی, اور جب ہدایت دے دی ان کو اللہ نے, تو اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, وربتنا, اور ہم نے ایک گرہ لگائی, ہم نے رابطہ پیدا کیا, ربطہ, ایک تسلسل پیدا کیا, ایک کنیکشن پیدا کیا, ایک رابطہ پیدا کیا, علی قلوبہم, ان کے دلوں میں. تو ان کے یعنی ایک انسان کے دل میں بھی ایک رابطہ پیدا ہو گیا, اس کا دل جو تھا وہ مضبوط ہو گیا, اس کا دل کنیکٹ ہو گیا, اس میں دل جمعی آ گئی, اور جو ایمان والے تھے ان کے دل آپس میں بھی جڑے ہوئے ہیں, ان کے دلوں کا آپس میں رابطہ ہے. تو جب ایک دفعہ انسان ایمان لے آتا ہے اور اس کو ہدایت ملنی شروع ہو جاتی ہے, تو وہ دوسرے ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وربطنا علی قلوبہم, یہ بھی ایمان کا ایک تحفہ ہے. اس قامو, جب وہ کھڑے ہوں, فقالو, جب وہ کھڑے ہوئے, فقالو, تو انہوں نے کہا, ربنا, اے ہمارے رب, رب السماوات والارض, آسمانوں کے اور زمین کے رب, لن ندعو, ہرگز نہیں ہم دعا کریں گے, ہم پکاریں گے, من دونہ, اس کے سوا, الہن, کوئی بھی معبود. یعنی اب یہ مکمل توحید پر آ گئے ہیں. ایک شرک فی العلم ہے, پھر شرک فی الاستطاعت ہے, شرک فی التصرف ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی چیز, کسی کا, کسی ہستی کا تصرف ہے, کنٹرول ہے, وہ ہمارا کوئی کام کر سکتا ہے, تو شرک فی التصرف. اس کے بعد شرک فی الدعا ہے, کہ جب تصرف کا یقین آ گیا کہ اللہ کے سوا کسی کا تصرف ہے, کوئی کنٹرول کرتا ہے, ہمیں نوکری دلا سکتا ہے, ہمارا کام کر سکتا ہے, ہماری فائل آگے کر سکتا ہے, ہاں جی, ہمارا ناجائز سفارش کروا سکتا ہے, تو پھر ہم شرک فی الدعا میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر ہم اس ہستی سے دعائیں منگواتے ہیں, ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے لیے سفارش کریں, ہماری نماز بخشوائیں, ہمارے روزے بخشوائیں, ہماری شفاعت کریں, ہماری سفارش کریں گے وہ آخرت کے دن, ہم بہشتی دروازے کے نیچے سے گزر کے بہشتی ہو جائیں گے. اس طرح کے اونگے بونگے خیالات جو ہیں وہ ان لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں, اللہ سب کو محفوظ رکھے, جن کا عقیدہ فاسد ہو گیا ہوتا ہے, جن کی توحید جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہوتی ہے, مشکوک ہو گئی ہوتی ہے, تو وہ پھر غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, غیر اللہ کو پکارتے ہیں. وربطنا علی قلوبہم, ہم نے رابطہ پیدا کیا ان کے دلوں میں جب ان سب نے مل کے دعا کیا. اس قامو, جب وہ کھڑے ہوئے سب کے سب, فقالو, تو ان سب نے کہا, ربنا, رب السماوات والارض, لن ندعو من دونہ, ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا, الہن, کوئی بھی معبود, لقد قلنا, تحقیق, اگر ہم نے ایسا کہا, اذن, شتتا, تو ہم نے زیادتی کی, ہم نے ایک ناجائز بات کی. یعنی ان کو نفرت ہوئی اس بات سے کہ وہ اپنے اللہ کے علاوہ, اللہ کے سوا کسی کو پکاریں. تو توحید جو ہے ایک انسان کے دلوں میں مضبوطی اور اثبات پیدا کرنے کے علاوہ ایمان والوں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے, اور بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کو انتہائی ناجائز اور ناپسند, بلکہ بےغیرتی سمجھتے ہیں. اب وہ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں, ہا اولا قومنا, یہ ہے ہماری قوم, اتخذو, انہوں نے بنائے ہیں, من دونہ آلہا, उसके सिवा माबूद। तो ये कौम जो है, अब कौम का जिक्र आ गया कि ये हमारी कौम जो है उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बनाए हैं, इलाह बनाए हैं। लौला या अतूना, क्यों नहीं वो लाते इस अलैहिम इन पर बिसुल्तान बैयन, एक वाजह दलील। अगर उन्होंने ऐसे इलाह बना लिए हैं अपने लिए तो वो क्यों नहीं एक वाजह दलील ले आते जिससे उनकी बात खुल जाए, उनकी बात रोशन हो जाए। क्या उनके इलाह जो हैं, अब दलीलें, शिर्क पर दलील मांगना जो है ना सबसे आसान काम है, यानी हर कोई तौहीद का वकील अल्हम्दुलिल्लाह बन सकता है। शिर्क पर दलील सबसे पहली तो यह है कि जिसको आप बुला रहे हैं वो आपकी सुन रहा है। ये कब्र जो है, ये पत्थर जो है, ये जो भी जिसको आप बुला रहे हैं ये सुनता है कुछ, और अगर ये सुनता है तो ये आगे से कुछ बोलता है, कोई जवाब देता है, आपके दिल में ख्याल आता है कि ये कोई जवाब दे रहा है। अच्छा चलें, आपके ख्याल में अगर ये ऐसा करता ही है, आपके ख्याल में जो भी है, इसने किसी चीज को बनाया है, इसने कभी किसी चीज को तख्लीक किया है, हैं? नहीं किया ना ये। अच्छा, इसको किसने बनाया है? ये बगैर किसी मसाले के बन गया है, मतलब ये खुद ही पैदा हो गए हैं, ये जो भी मुर्दा है या इवन जिंदा भी है, किसी जिंदा के सामने खुदा ना खास्ता सजदा कर रहे हैं, या कोई बुत है, तो इसको किसने बनाया है? अगर इसको किसी ने बनाया है तो ये तो फिर नहीं माबूद, तो ये नहीं हो सकता। फिर माबूद तो वो चीज है जिसने इसको बनाया है, ठीक है। अच्छा, फिर यह है कि ये किसी का इमेज है, ये हमें अल्लाह की याद दिलाता है। तो मतलब अल्लाह की याद, इसके दिल में अल्लाह की याद कौन डालता है? आपके दिल में तो ये डालता है, इसके दिल में कौन? इसके दिल में अल्लाह डालता है ना, है? इनके तवस्सुत से आपको, इनके वसीले से आपको ये फीलिंग्स आ रही है ना, तो इनके दिल में किसने ये चीज डाली है? तो अगर इनके दिल में ये चीज उसने डाली है तो आप उसकी इबादत करें ना, आप उससे दुआ करें। तो दलील यानी शिर्क तोड़ना जो है ये दुनिया में सबसे आसान काम है, अगर कोई इसके पीछे पड़ जाए। अगर सीरियसली कोई इसके पीछे पड़ जाए तो फिर, मैंने ऐसा देखा है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन मैंने लिटरली लोगों को चीखते चिल्लाते हुए सुना है, गालियां देते हुए सुना है, जब उनको समझ नहीं आती कि वो दलील कैसे दें। तो बड़ा ही एक खूबसूरत अमल है, अल्लाह सबको इससे गुजरने की तौफीक अता फरमाए कि किसी का शिर्क जो है वो तोड़ें। तो क्यों नहीं तुम इस पे कोई वाज़ह दलील लाते? फमन अज़लमो, पस कौन ज्यादा बड़ा है, मिम्मन इफ्तरा, उससे जिसने इफ्तरा किया, जिसने झूठ बांधा, अल्लाह कज़िबा, अल्लाह पर झूठ। तो शिर्क जो है ये अल्लाह पर सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इलम रखता है, कोई तसरुफ रखता है, किससे दुआ की जा सकती है, बल्कि किसी की इबादत की जा सकती है। तो ये जो है, इसीलिए इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह पे जुल्म नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपने पे जुल्म है, क्योंकि इंसान का क़िबला खता हो जाता है, फिर उसको समझ नहीं आती कि वो अपना दुख लेके किससे शिकवा करे, वो अपना अपनी हाजत का इजहार किसके सामने करे, उससे सब कुछ गुम जाता है, उसकी समझ बूझ रुख्सत हो जाती है। वह इज़ तज़ल्तुमूहुम, और जब तुमने उनसे किनारा कर लिया, वमा याबुदूना, और जो वो पूछते हैं इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, फाऊ इलल कहफ, अब ये अल्लाह उनकी तरफ वही कर रहा है, अल्लाह उनको एक इल्हाम कर रहा है। वही का लफ्ज तो यहां नहीं आया ना, शायद पैगंबर नहीं थे, लेकिन इल्हाम हो रहा है उनको कि देखो, इज़ तज़ल्तुमूहुम यानी मुशरिकों को छोड़ दो, और जो ये अल्लाह के सिवा पूछते हैं उसे भी छोड़ दो, फाऊ इलल कहफ, तो पनाह लो एक गार की तरफ। और इस्तिलाह तो इसकी इतनी खूबसूरत है, इस्तिलाह मतलब जो है, यानी एक तो है कि गार में चले जाओ, इस्तिलाह मैं आपको सिर्फ मुख्तसरन बताऊंगी क्योंकि इतना वक्त नहीं है। इस्तिलाह का मतलब ये है कि एक एक जानिब हो जाओ, पहलू बचा लो, पहलू तही कर लो, मुशरिकों से और उनके खुदाइयों से एक तरफ को हो जाओ, अलग हो जाओ, ताकि अल्लाह तुम्हें एक दिल जमी और एक राबता अता करे। अगर अल्लाह से राबता जोड़ना है और अल्लाह वालों से राबता जोड़ना है तो गैर अल्लाह को और गैर अल्लाह को पूजने वालों को बिल्कुल छोड़ दो, जैसे कि असहाब कहफ गार में छुपे थे। फाऊ इलल कहफ, तो पनाह लो गार की तरफ, यनशुर लकुम, वो फैला देगा तुम्हें, रब्बुकुम मिन रहमतिही, तुम्हारा रब अपनी रहमत, तुम्हारे लिए रब जो है अपनी मेहनत रहमत फैला देगा, वह युहय्ये लकुम, और वो मुहैया करेगा तुम्हें, मिन अम्रिकुम, तुम्हारे काम में, मिरफका, एक सहूलत। तो देखें इन्होंने दुआ क्या की थी, असहाबे कहफ ने क्या दुआ की थी, मैंने बताया था ना, ये दुआ याद रख लें, बहुत जरूरी दुआ है ये। अल्लाह ने, उन्होंने फरमाया था, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, तो इसी का जवाब अल्लाह ने वहां दिया है कि उनको हमने रहमत दी, उनके लिए अपनी रहमत हमने फैला दी, वहय्ये लना, और मुहैया कर, मिन अम्रिना रशदा, हमारे काम में रुश्द। अल्लाह ताला ने जवाब क्या दिया है इस दुआ का, बड़ा खूबसूरत, کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا تمہارے لیے رب اپنی رحمت، و یحیی لکم، وہی الفاظ ہیں، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے من امرکم مرفقہ، تمہارے کام میں سہولت. مرفقہ بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ، کہ وہ آسان کر دے گا، رفیق دے دے گا تمہیں، تمہاری ایڈ کرے گا اللہ. انہوں نے وہاں پہ رشد مانگا تھا کہ ہمیں رشد دے دے، ہمیں ہدایت استعمال کرنے کا طریقہ سکھا دے. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہدایت میں نے تمہیں دی ہے، جب تم میری توحید پر قائم ہو جاؤ گے تو اس ہدایت کے مطابق تم جو بھی کام کرو گے میں اس میں سہولت پیدا کروں گا، میں اس میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا، تمہارے لیے نیک کام کرنا آسان کر دوں گا. یہاں تک اب اصحاب کہف جو ہیں وہ اپنے غار میں داخل ہو گئے اور اللہ نے ان کے کان بند کر دیے اور وہ غار میں چلے گئے. ٹھیک ہے جی، یہ قصہ تھا. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھو گے سورج کو، اِذَا طَلَعَت، جب وہ نکلتا ہے، جب سورج نکلتی ہے، یعنی فیمیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ شمسا یہ دھوپ، مقصد اس سے دھوپ ہے، ورنہ شمس جو ہے یہ ویسے میل کے صیغے میں آتا ہے، لیکن دھوپ جو ہے وہ مؤنث ہے. تو تم دھوپ کو دیکھو گے کہ جب وہ نکلتی ہے، تزاورو، وہ بچ جاتی ہے، عن کہفہم، اس غار سے. اس غار کی ڈائریکشن ایسی تھی، یعنی وہ نارتھ ساؤتھ تھا، شاید ایسٹ ویسٹ نہیں تھا، تو جب دھوپ آتی تھی تو وہ اس پہ ڈائریکٹ نہیں لگتی تھی. ذات الیمین، دائیں طرف سے، و اذا غربت، اور جب وہ ڈھل جاتی ہے، جب دھوپ ڈھل جاتی ہے، تقرضہم، ان سے کترا کے گزرتی ہے، ذات الشمال، بائیں طرف، وہم فی فجوت منہ، اور وہ کھلی جگہ پر ہیں، اس غار میں کوئی کھلی جگہ ہے جہاں پہ وہ سو رہے ہیں، اور سورج کی کرنیں جو ہیں، اس غار میں نیم اندھیرا ہے، پورا سین اللہ نے سمجھا دیا ہے، نارتھ ساؤتھ اس کی ڈائریکشن ہے، اور ایسٹ اور ویسٹ نہیں ہے، کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو ان پہ ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی، اور جب وہ غروب ہوتی ہے تب بھی ڈائریکٹ شعائیں جو ہیں یہ ان پہ نہیں پڑتی. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یهد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ، فہو المهتدی، تو وہ ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کرے، فلن تجد لہ، پس تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے ولیاً، کوئی بھی رفیق، کوئی بھی ولی، مرشدہ، جو رشد دینے والا ہو، جو اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہو. اور کس کو گمراہ کیا ہے اللہ نے؟ جو شرک کرتا ہے، جس نے انکار کیا ہے توحید کا. وتحسبهم، اور تو سمجھے گا ان کو، ایقاظن، کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، وہ بیدار ہیں. وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے بتا، اصحاب کہف جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے. ونقلبهم، اور ہم الٹتے پلٹتے ہیں، قلب کا لفظ جو ہے دل، الٹنے پلٹنے والا، نو ہم، قلب، الٹتے پلٹتے ہیں، ہم ان کو، ذات الیمین، دائیں طرف، و ذات الشمال، اور بائیں طرف، و کلبہم، اور ان کا کتا. ایک مثل الکلب جو ہے وہ سورہ آراف میں گزری ہے، یہ دوسری بار کتے کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ ایک واقعے میں ہے، یہ ایک کیریکٹر ہے. و کلبہم، اور ان کا کتا، باسطن، وہ پھیلائے ہوئے ہے ذراعائے ہے دونوں ہاتھ، بالوسید، دہلیز پر. یہ ہے اصحاب کہف کا سین جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس میں مجھے کوئی ڈیٹیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی ہے واپس جا کے سن لیں. ٹھیک ہے، غار میں جا کے یہ سو گئے، سورج ان کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں پڑتا تھا اور یہ سوتے رہے ہیں، جتنا عرصہ بھی سو رہے ہیں. اور سوال یہی تھا کہ یہ کتنا عرصہ سوئے رہے تھے، یا یہ کتنے تھے، ایسا سوال تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم انہیں سویا، تم انہیں بیدار سمجھو گے، تم جب انہیں دیکھو گے تو لگے گا جیسے یہ جاگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں بہت رائے ہے کہ ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ جاگے ہوئے لگتے تھے، شاید ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، تو ان کو بیدار سمجھ، یا وہ ایسی پوزیشن میں تھے کہ جیسے وہ بیٹھے ہوئے لگتے تھے لیکن وہ اصل میں سوئے ہوئے تھے. اور ہم انہیں کروٹیں بھی بدلواتے ہیں. میڈیکل کے اصطلاح میں ایک چیز ہے جس کو ہم سسپینڈڈ اینیمیشن کہتے ہیں، جس میں سالوں تک لوگ ایک کوما میں رہتے ہیں اور وہ زندہ ہوتے ہیں، سانس لے رہے ہوتے ہیں، دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کانشیسنیس کے ایک اور لیول پہ ہوتے ہیں. اور ان کو یعنی کہ سٹیبل رکھنے کے لیے، اور ان کا تاکہ جسم ایک طرف سے نہ گل جائے جس طرف وہ پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر اور نرسیں ان لوگوں کو کروٹیں دلواتے ہیں. تو بڑا مکمل ایک بیان ہے کہ کوئی لوگ ہیں جو بہت عرصے تک ایک سسپینڈڈ اینیمیشن میں انٹر ہو گئے ہیں، وہ سو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوما میں ہیں وہ لوگ اب، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بدلوا رہے ہیں کہ ان کے جسم بھی محفوظ رہیں اور جسم پر بھی کوئی زخم نہ بنے، وہ خراب نہ ہو جائیں. اور ان لوگوں کے پاس ایک کتا بھی ہے جو اس غار کی دہلیز پر اپنے پیر دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، اور قصے کے تسلسل سے لگتا ہے کہ وہ کتا بھی سو گیا ہے. لویت ولعتا، اگر تو جھانکے علیہم ان پر، لولیتا تو تو پیٹھ پھیر جاتا، اگر تو نے کبھی اگر تو جھانکتا ان پر تو وہ تو تو پیٹھ پھیر جاتا، منہم ان سے فرارن بھاگتا ہوا، ولملئتا اور تو بھر جاتا، منہم رعبا ان کی دہشت سے. اب وہ یعنی کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کا روب اور ان کی دہشت اس سین میں ایسا تھا کہ اگر کوئی دیکھ لیتا ان کو کہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں اور وہ کتا دہلیز پر بیٹھا ہے دونوں ہاتھ پھیلا کر، تو ایک یعنی کہ روب سے بھرا ہوا ایک سین تھا جس کو دیکھ کر لوگ فرار ہو جاتے، اندر جا کے ان کو ڈسٹرب کرنے کی ہمت نہ کرتے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، بعثت کرنا، لیتساءلوا تاکہ وہ پوچھیں، بینہم آپس میں. اب یہ جاگ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو تو یہ پہچانتے ہیں، ظاہر ہے دوست تھے یہ، اور ایک ساتھ یہ آئے تھے اس غار میں اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور ان کے دل آپس میں رابطے میں تھے. تو اللہ نے انہیں اٹھایا تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبستم، کب تک رہے، تم کتنی دیر پڑے رہے. یہی سوال قیامت کے تناظر میں قرآن میں موجود ہے کہ جب یہ جاگیں گے اس وقت تو یہ کہیں گے، کم لبستم، کتنے عرصے پڑے رہے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی اس وقت انہیں شاید ایک رات کے برابر یا کچھ چند تھوڑی دیر کے برابر نظر آئے گی. قالو، انہوں نے کہا، لبسنا، ہم پڑے رہے ہیں، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا بھی کچھ حصہ. ابھی آگے اللہ بتائے گا یہ کتنا عرصہ پڑے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ ٹائم جو تھا وہ ایک دن یا ایک حصہ نظر آ رہا تھا. قالو، انہوں نے کہا، ربکم اعلمو، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما لبستم، تم کتنی دیر تک، کتنی مدت تک تم پڑے رہے ہو. اب یہ جو ان کا ڈائیلاگ ہے نا، ایک تو یہ جب جاگے ہیں، اب جتنے عرصے بعد بھی جاگے ہیں، پہلا سوال یہ پوچھے کہ کتنی دیر پڑے رہے ہو، یعنی جتنی دیر یہ سوئے رہے ہیں وہ ٹائم ان کی میموری سے، ان کی یاداشت سے محو ہو چکا ہے. ہم بھی جب نیند سے ایک دم سے جاگتے ہیں تو گھڑی کو دیکھتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اتنے گھنٹے سوئے رہے ہیں. ہم اٹھ کے گھڑی دیکھتے ہیں کہ اوہ اچھا یہ ٹائم ہو گیا، یا الارم سے اٹھتے ہیں. ہم تو بڑے روبوٹس کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو الارم سے اٹھتے ہیں. تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنی دیر، یعنی ہم میں کتنی دیر پڑا رہا، ایک قدرتی سوال ہے یہ، ٹھیک ہے، کتنی دیر سویا رہا، یا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی صبح ہے کہ شام ہے. تو یہ اٹھ کے انہوں نے یہ سوال کیا، اور جتنی دیر یہ پڑے رہے تھے وہ ان کو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے. دوسری بات، جب یہ جاگے ہیں تو ان کو اپنا رب یاد ہے. دیکھیں، عقیدہ جو ہے نا، دل کا عقیدہ اور پھر توحید کا عقیدہ، اس پر جو دل ایمان لے آئے، ایسا ایمان لے آئے کہ وہ اپنے رب سے رابطے میں ہو جائے اور وہ اور ایمان والوں سے بھی رابطے میں ہو جائے، تو چاہے وہ کوما میں بھی چلے جائیں ان کو نہیں بھولتی، پھر ان کو توحید نہیں بھولتی. جاگ کے انہوں نے کیا کہا ہے، ربکم عالم و بما لبستم، یعنی تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت تک پڑے رہے تھے. وہ رابطہ نہیں ختم ہوا ہے، ہوش حواس چلے گئے، بے ہوش ہو گئے، کوما میں چلے گئے، لیکن وہ رابطہ نہیں ختم ہوا کہ میرا رب جو ہے وہ عالم کل ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے. فبعثوا، پس تم بھیجو، احدکم، تمہارے میں سے کوئی ایک، بورقکم، اپنا ورقہ دے کر، روپیہ دے کر، یہ نقدی کی بات ہے، ہاذہ، یہ، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر، پس وہ دیکھے، ایوہا، کون سا، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن، کھانا، فلیاتکم، پس وہ لے آئے تمہارے لیے، برزقم منہو، کھانا اس سے. پہلی بات جو ان کو نہیں بھولی تھی وہ توحید تھی، تمہارے رب کو پتا ہے کہ کتنا عرصہ پڑے رہے تھے، بس اللہ کو سب پتا ہے نا، جیسے اللہ والے کہتے ہیں. دوسری بات، حرام حلال کی تمیز، ٹھیک ہے، انسانی بھوک کا تقاضا، ابھی وہ انسان ہی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، ان کو کھانا چاہیے ہے، اور وہ اپنے پاس جو ان کی نقدی ہے، جو بھی نوٹ ہے یا پیسہ ہے، وہ دے کے اگلے کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس سے کھانا خرید کے لاؤ، لیکن ازکا، پاکیزہ کھانا ہو، زکا، صاف ستھرا ہو، حلال ہو، طیب ہو، اس طرح کا کھانا وہ مانگ رہے. اس کا مطلب ہے کہ توحید کے ساتھ جو باقی عقیدے ہیں، حرام حلال کی تمیز ہے، صفائی پسند کرنا ہے، طیب چیز پسند کرنا ہے، وہ بھی ان کے دماغ میں بالکل انٹیکٹ ہے. ان کا دماغ مکمل ٹھیک کام کر رہا ہے. یہ کوئی ایسا کوما زدہ اور سٹروک زدہ دماغ نہیں ہے جس کو سب کچھ، جس کی یاداشت گم گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو تم جاؤ اور کھانا لاؤ جو زیادہ پاکیزہ ہے. فلیاتکم برزق منہ، تمہارے لیے کھانا لے آئے. اور اب وہ لفظ آ رہا ہے جو قرآن کا بالکل بیچ کا لفظ ہے، ولیتلطف. لطف سے نکلا ہے، نرمی، لام توا فا. اور چاہیے کہ نرمی کرے. بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، اس کی تو اپنی ایک بہت بڑی تفسیر ہے، اللہ موقع دے کہ ہم اس کی بات کریں کبھی. لیکن چاہیے کہ وہ نرمی کرے، سختی نہ کرے، لطف اختیار کرے، سہولت پیدا کرے، آسانی پیدا کرے، درشتی نہ کرے، سختی نہ کرے. ولیتلطف، اور وہ نرمی کرے. ہاں، ایک اور اس کا بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے کہ وہ باریک بینی کرے، یعنی وہ دور اندیشی سے اور باریک بینی سے بھی کام لے. اللہ والا جو ہے یہ، وہ ایسا کرے. ولا یشعرن، اور نہ وہ خبر دے، بکم احدا، تمہاری کسی ایک کو بھی. تو جتنی باتیں توحید سے جڑی ہوئی ہیں نا جی، وہ ان کے دماغوں میں بالکل انٹیکٹ ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کتنا عرصہ پڑے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوما میں تھے یہ، لیکن جو توحید سے متعلق، حرام حلال سے متعلق باتیں ہیں، اور ہاں پھر اخلاق سے متعلق جو باتیں ہیں، نرمی کرے. اور پھر اپنی توحید کی حفاظت سے جو باتیں ہیں، وہ بھی ان کے دماغ میں بالکل انٹیکٹ ہیں، بالکل ٹھیک ہیں. ولیتلطف، اور چاہیے کہ نرمی کرے. ولا یشعرن بکم احدا، اور تمہاری خبر نہ دے بیٹھے وہ کسی کو. انہم، بے شک وہ، ان یظہروا علیکم، اگر وہ خبر پالیں تمہاری، یرجموکم، وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے. او یعیدوکم، یا وہ تمہیں لوٹا دیں گے. فی ملتہم، اپنے سسٹم میں. وہ ملت کی بات ہے، دین نہیں کہا. وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے. فی ملتہم، اپنی ملت میں، اپنے سسٹم میں. ولن تفلحو، اور تم ہرگز فلاح نہ پاؤ گے. اذن ابدا، اس صورت میں کبھی بھی. پورا جو توحید کا کانسیپٹ ہے نا، اس میں آخرت بھی ہے، ابد بھی ہے. کہ اگر ان کے سسٹم میں ہم واپس چلے گئے، ان کی ملت میں ہم واپس چلے گئے، تو پھر ہم فلاح نہیں پا سکتے. فلاح جو ہے وہ توحید میں ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے خبردار کیا ان پر. لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں. اَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یہ کہ قیامت. لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک نہیں. اِذْ يَتَنَازَعُونَ، یعنی ہم نے. عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے خبر دے دی ان کی لوگوں کو. تو جب یہ صاحب کہف جو ہیں، یہ وہ نقدی لے کر گئے ہیں کھانا خریدنے، بازار میں گئے ہیں، تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تو بہت صدیوں پہلے کا کوئی بندہ. اس کے لباس سے اندازہ ہوا ہوگا، اس کی زبان سے اندازہ ہوگا، وہ نقدی دیکھ کے ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم نے خبردار کیا ان لوگوں کو ان پر. اور آثرنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں کوئی ایسی خبر پہلے گردش کر رہی تھی کہ بھئی چند نوجوان تھے جو گم گئے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو ان پر وہ لوگ متنبہ ہو گئے، وہ خبردار ہو گئے. اور مقصد کیا تھا؟ کہ ان کو یہ پتا چلے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں، یعنی آخرت کی یاد دلانے کے لیے یہ چیز، یہ سٹیپ اللہ نے لیا. اذ یتنازعون بینہم، اچھا اب یہاں پہ قصہ رک گیا ہے. کیا وہ کھانا خرید کے گیا؟ کیا انہوں نے وہ کھانا کھایا؟ کیا وہ کھانا کیا چیز تھی؟ انہوں نے وہاں سے کیا خریدا؟ پکوڑے خریدے تھے یا نان خریدے تھے؟ کوئی بات یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک قصہ اللہ نے، پوری بات اللہ نے سمجھا دی ہے. پھر اگلا سین کیا ہے؟ اذ یتنازعون بینہم، جب وہ جھگڑتے تھے، تنازع کرتے تھے آپس میں. تو اس طرح کی مافوق العقل اور مافوق الفطرت چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں، انسان، ہم عام لوگ جو شاید اتنے ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، تو ہم اس میں تنازعوں میں پڑ جاتے ہیں. ہم نہ اس میں ریسرچ کرتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ تجسس کرتے ہیں، نہ تفکر کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں. ہم تنازعوں میں پڑ جاتے ہیں، نزاع، جھگڑتے ہیں پاگلوں کی طرح، بحثیں کرتے ہیں، اپنی کٹ حجتیاں کرتے ہیں، اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہیں. جب وہ جھگڑتے تھے آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں، فقال ابنو، تو کسی نے کہا ابنو، بناؤ، علیہم، ان پر، بنیانہ، ایک عمارت. تو انسان کی یعنی کہ اتنی بڑی نشانی اللہ کی کہ اتنے سال پہلے گمے ہوئے نوجوان، یعنی کہ یہ تو ایک ٹائم ٹریول کی بات ہے نا کہ پچھلے صدی سے، اور پتہ نہیں کتنا، ابھی پتہ چلے گا کہ کتنا عرصہ تھا، اتنے عرصے پہلے سے ایک بندہ آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے زندہ اور بات کر رہا ہے، اور آپ اس تنازع میں پڑ گئے ہیں اب وہ، اور پھر ان پر ایک عمارت بناؤ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ فوت ہو گئے، اب وہ زندہ نہیں رہے. بستی والوں نے، شہر والوں نے ان کو دیکھا کہ وہ زندہ آئے ان کے پاس، وہ ایک آدمی ان کے پاس زندہ آیا اور اس نے شاید کھانا مانگا یا جو بھی ہوا، اور ان کو پتا چل گیا کہ یہ وہ گمشدہ نوجوان ہے جو اتنے سال پہلے ہماری قصے کہانیوں کا جو کیریکٹر تھا رپ وین ونکل جیسا، یہ وہ کردار ہے کہ یہ کہیں سے آ گیا ہے. اور پھر بھی یعنی انہوں نے اس پہ سوچا نہیں، تحقیق نہیں کی، تجسس نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ فوت ہو گئے ہیں، یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں. عمارت تو مردے پہ بنائی جاتی ہے نا، ہاں ان پر ایک مزار بناؤ. انسان کی جہالت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ اتنی بڑی نشانی میں نے تمہیں دی، اور اس نشانی کا یہ نتیجہ ہوا کہ تم ان کے اوپر ایک عمارت بنا رہے ہو. اے بندے، اے انسان، شرم تو تجھے نہیں آتی نا، ہدایت تو لیتا نہیں ہے، جاہل ہے تو، ان کان جہولا، سب سے بڑا جاہل ہے یہ. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر ایک عمارت بناؤ. ربہم عالم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے انہیں. قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے کام میں، یعنی یہ ان کے لیڈر ٹائپ کے لوگ ہیں. عام لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا جی یہاں مزار بنائیں، ہم اس پہ مجاور بنیں گے، ہم پھر اس پہ عرس کریں گے، ہم پھر اس پہ بہشتی دروازے گاڑیں گے اور اس کے بیچ میں سے سٹیمپیڈز کریں گے، گزریں گے، بس اس کے اوپر ایک بلڈنگ بنائیں ان کے اوپر، یہ تو بڑے قیمتی لوگ ہیں. ان کو پورا قصہ بھی پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن اس سے ہدایت لینے کے بجائے وہ اس کے اوپر ایک نشانی بنانے کا سوچ رہے ہیں جسے وہ کیش کریں، جہاں پہ اپنی دکان کھولیں. اب جن لوگوں کو غلبہ ہے اپنے امر پہ، یہ ان کے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، یہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ لیڈر لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، وزیر ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَنَتَّخِذَنَّ، البتہ ہم ضرور بنائیں گے، عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ان پر ایک مسجد. یعنی کہ وہ سادے لوگ تو کہہ رہے تھے ایک بلڈنگ بناؤ جس کے ہم ٹھیکے دار بنے. لیڈران کیا کہہ رہے ہیں؟ لیڈران جو ہیں وہ ذرا زیادہ چالاک ہیں، پڑھے لکھے ہیں. اور یہاں سے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، عبادت گاہ بنا رہے ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایمان لے آئے ہیں، یہ کلمہ گو ٹائپ کے لوگ ہیں، لیکن سمجھ ان کو بھی نہیں آئی ہوئی. یہ پوری قوم جو ہے یہ صرف مردوں کی نشانیاں بنا کے ان نشانیوں کو پوجنے والی ہے. اپنی قوم کا جائزہ لیجئے، اپنے رویوں کا جائزہ لیجئے، یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، یہ ہر دور میں اور ہر نسل میں یہ دہرائی جاتی رہی ہے. سیقولون، ان قریب یہ کہیں گے، ثلاثۃن، یہ تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور یہ کہیں گے، خمسۃن، یہ پانچ تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، یہ باتیں پھینکنا ہے، کنکریاں مارنا ہے بغیر دیکھے، یعنی بونگیاں مارتے ہیں، اٹکلیں چلاتے ہیں، تکے مارتے ہیں. ویقولون، اور یہ کہیں گے، سبعتن، یہ سات تھے، وثامنہم کلبہم، اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قل ربی اعلم، فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی گنتی، ما یعلمہم، وہ نہیں جانتے ہیں، الا قلیل، وہ ان کو نہیں جانتے مگر صرف تھوڑے سے، فلا تمہاری فیہم، پس جھگڑو نہیں ان کے بارے میں، الا مگر، میرا ان ظاہرن، ایک ظاہری بحث کے، ایک ظاہری بات کے، ولا تستفتی فیہم، اور نہ پوچھو ان کے بارے میں، منہم، ان لوگوں سے، احادہ، کچھ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت امپورٹنٹ میسج دیا ہے کہ جو تم سے ان کی تعداد پوچھتے ہیں نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب کہف کی کہانی کا ایک سواں حصہ بھی ان کو ہدایت نہیں ملی ہے اس کہانی سے، ان کو کچھ نہیں سمجھ آیا اس کہانی سے، ٹھیک ہے. بہت بہت امپورٹنٹ میسج ہے یہ، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جو مردوں کے اوپر بلڈنگیں بنا کے دکانیں کھولنے والے اور اپنے بزنس چلانے والے، یہ تو وہ مجاور قوم ہے ساری کی ساری، ان کے بارے ان سے کوئی بحث نہ کرو ان کے بارے میں، یہ باتیں بڑی دل سے سمجھنے والی ہیں. ولا تقولن، اور ہرگز نہیں کہنا، لشیء، ان کسی بھی کام کو، انی فاعل، میں کرنے والا ہوں، ذالک غدن، یہ کل. یہ ایک وارننگ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی کہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، حدیث میں اس کا شان نزول یہ ہے. تو اللہ ایک وارننگ دے رہا ہے کہ ہرگز کبھی یہ نہ کہنا کہ میں اس کام کو کرنے والا ہوں کل, الا مگر ان یشاء اللہ, یہ کہ اللہ چاہے. جب اللہ چاہتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے, تمہارے چاہنے سے اور تمہاری پلاننگ سے کام نہیں ہوتا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اور یاد کر تیرے رب کو, اِذَا نَسِیتَ, اگر تو بھول جائے, وَقُلْ, اور کہہ دے, آسا قریب ہے, اَنْ يَهْدِيَنِ, یہ کہ مجھے ہدایت دے ربی میرا رب, لِأَقْرَبَ, اس سے بہت زیادہ قریب, مِنْ هَذَا رَشَدَ, اس بات سے زیادہ قریب کی مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور مجھے اللہ تعالیٰ ایک سمجھ دے دے. یہاں پہ سبق روکتے ہیں, بہت لمبا ہو گیا ہے, انشاءاللہ اگلے سبق میں ڈسکس کریں گے. اللہ ہمیں قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.